الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث الاممي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحمي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمي، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. دع مدعت هن السارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه وحاكمي. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها. سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے ہفتہ وار درس میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس کے بے شمار کرم اور اس کی رحمت سے آج ہم نے سورۃ الاعراف کی 3 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ نے ان کو سماعت فرمایا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 19, آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21, ان 3 آیات کریمہ کے متعلق آج درس ہوگا انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے, ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنت, اے آدم تو اور تیرا جوڑا یعنی تیری بیوی جنت میں رہو. فاقلا من حیث شئتما, تو اس میں جہاں چاہو کھاؤ. ولا تقربا هذه الشجره, اور اس پیڑ کے پاس نہ جانا. فتکونا من الظالمین, کے حد سے بڑھنے والوں میں ہوگے. فوسوس لهم الشیطان, پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا, کہ ان پر کھول دے شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھی. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ, اور بولا شیطان تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اسی لیے منع فرمایا کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے زندہ رہنے والے. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, اور ان سے قسم کھائی شیطان نے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. یہ 3 آیات کریمہ کا مختصر سا ترجمہ تھا. گزشتہ 2 درسوں میں ہم نے یہ عرض کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا, مٹی سے پیدا فرمایا, اور سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے, اور فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی, تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. سارے فرشتے سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے, مگر شیطان اکڑا کھڑا رہا, اس نے سجدہ نہ کیا. جب فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے تو وہ سجدہ 500 سال کی میعاد کا تھا. ایسے نہیں کہ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں کہ ناک زمین پر لگا نہیں پھر فوراً اٹھا لیا. سجدہ فرشتوں نے کتنا کیا؟ 500 سال فرشتے سجدے میں پڑے رہے, اور جب 500 سال کے بعد فرشتوں نے سر اٹھایا تو شیطان ایک طرف دیکھا کہ شیطان کھڑا ہوا, یہ 500 سال کھڑا دیکھتا رہا, یہ نہیں کیا سجدے. جب فرشتوں نے دیکھا کہ 500 سال ہم نے سجدہ کیا اور یہ کھڑا رہا اور اس کو اتنے عرصے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نہ ہوئی، اتنا ٹائم ملا، اتنی سوچنے کی بھی توفیق نہ ہوئی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سجدے کی توفیق ہوئی، اس کا حکم بجا لانے کی توفیق ہوئی. تو فرشتوں نے پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھے اور شیطان کو دیکھا کھڑے ہوئے، تو پھر دوسرے سجدے کے لیے پھر جھک گئے سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ، اور دوسرا سجدہ جو تھا وہ اس شکرانے کا سجدہ تھا کہ اے اللہ تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور اس مردود کتنا ہمیں نہیں بنایا تو نے. آج بھی جب مومن سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف بھاگ جاتا ہے اور روتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کی کتنی اچھی قسمت بنائی کہ یہ تیری بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے ہیں، اور میری کتنی قسمت خراب ہے کہ میں باوجود مقرب ہونے کے آج بھی میں تیرے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتا. احساس بھی ہوتا ہے لیکن توفیق نہیں ہوتی. آپ کئی لوگ دیکھتے ہیں نا مسلمانوں میں، چاہے وہ جتنا گناہگار ہو، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو نماز کا انکار کرے. ہر آدمی کہتا ہے جی نماز تو اللہ کا حکم ہے، پڑھنی چاہیے، دعا کرے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہر آدمی، یہ مومن کی شان ہے کہ اقرار کرتا ہے. اور یہی فرق ہے شیطان اور انسان میں کہ شیطان نے سجدے کا انکار کیا، توبہ کر لیتا تو معاف ہو جاتی، توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی. توبہ کرنے کے لیے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں. ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ابن ابی الدنیا میں یہ روایت موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا اور میں آدم علیہ السلام کے سامنے نہ جھک سکا. تو اللہ کا عظیم پیغمبر ہے، کلیم ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اگر کسی طرح سے میری سفارش وہاں لے جائے کہ میری یہ لغزش، میری یہ خطا معاف ہو جائے تو میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا ٹھیک ہے میں جا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کروں گا اور تیری توبہ قبول ہو جائے گی. عرض کیا اے اللہ شیطان میرے پاس حاضر ہوا تھا اور وہ اپنے گناہ پر افسوس کر رہا، اے اللہ وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ہماری رحمت غضب سے وسیع ہے، آج بھی وہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے ہماری رحمت کے دروازے کھلے. اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، آج آدم دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کی قبر کو سجدہ کر دیں ہم معاف کر دیں، آدم کی قبر کو سجدہ کر دیں ہم معاف کر دیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے خوشی خوشی واپس آئے، کہا شیطان بات بن گئی. کیسے بنی جناب؟ اللہ تعالی نے فرمایا ہم تیرا گناہ معاف کرنے کو تیار ہیں. کہتا ہے وہ اگلی بات بتایا نا، آگے کیا ہے، کس شرط پر معاف کرتے ہیں؟ کہا کہ بس وہ آدم علیہ السلام تو ہے نہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کے سامنے سجدہ کر لیتے، چونکہ وہ دنیا سے تشریف لے گئے اس لیے حکم ہوا ہے کہ اس کی قبر کے سامنے سجدہ کر دیں ہم گناہ معاف کر دیں. کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ بھی کو نہیں دیتی، جو زندہ کو سجدہ نہیں کر سکا وہ مردہ کو کیسے سجدہ کرے گا رہی عزب اللہ تعالیٰ نے. یعنی جو جب ہمارے سامنے آدم علیہ السلام موجود ہیں، جب ہم ان کے سامنے سجدہ نہیں کر سکے علیہ باللہ، تو ہم جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، زمین کے اندر چلے گئے، ان کو وصال تاری ان پر ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ہم اس مٹی کے سامنے کیسے چھپ گئے؟ تو شیطان آج بھی افسوس کرتا ہے، جب نمازی نماز پڑھتے ہیں تو افسوس کرتا ہے، روتا ہے ایک طرف جاتا ہے. لیکن بات ہوتی ساری توفیق کی، توفیق نہ ہو تو کبھی سجدہ نہیں کر سکتا. کتنے آدمی ہیں جو نماز کو حق سمجھتے ہیں، کئی دفعہ توبہ کر کے مسجد میں بھی آئیں گے، ایک پڑھیں گے دوسری میں پھر نظر نہیں آئیں گے. اس لیے کہ یہ توفیق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرماتا ہے وہی اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے. تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو اسلام کو 500 سال فرشتوں نے سجدہ کیا، جب اٹھے شیطان کو دیکھا وہ نہیں، وہ سجدے میں نہیں ہے، پھر سجدہ شکر ادا کیا دوبارہ. اب شیطان نے جب سجدہ نہ کیا، اس کو رب تعالی وحدہ لا شریک نے جنت سے نکال دی، فرمایا نکل جا تو، تو نے میرا حکم نہیں مانا، فخرج دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے. 3 دفعہ شیطان کے نکلنے کا واقعہ اور ذکر آتا ہے. 1 دفعہ تو جب یہ مردود اور ملعون ہوا، اس کو حکم ہوا کہ جنت سے نکل جا. پہلے یہ جنت میں رہتا بھی تھا، جنت کی بہاریں لوٹتا تھا، اور جیسا ہم نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا کہ ہر آسمان پر اس کا ایک عظیم نام تھا. پہلے آسمان پر اس کا نام عابد، ایک تو ہمارے نام رکھے ہوتے ہیں نا کہ نام ساجد، ساجد کا معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے والا، لیکن کبھی نماز میں نزدیک نہیں گیا. یا جیسے وہ مثال مشہور ہے، آنکھوں سے اندھی اور نام نور بری، نام جو ہے وہ اسم جو ہے وہ مسمی کے مطابق ہونا چاہیے. یا رنگ بالکل سیاہ، نقش و نگار بالکل بھدے، اور نام محمد یوسف. تو آج کل مسلمانوں کے نام ہیں، نام ہے عابد، نام ہے ساجد، بلکہ جو ہے اسم مبالغہ کا سجدہ، سجاد. ساجد کا معنی ہے سجدہ کرنے والا، اور سجاد کا مطلب ہے جو کبھی سجدے سے اٹھے ہی نہیں. لیکن سجدہ تو دور کی بات ہے، نماز کے قریب بھی لوگ نہیں آتے. لیکن شیطان کا نام عابد اس وجہ سے پہلے آسمان پر تھا کہ وہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ ہر جگہ پہ اس نے، جگہ جگہ پہ اس نے نماز ادا کی تھی. اس لیے پہلے آسمان پر شیطان کا نام عابد، دوسرے آسمان پر اس کا نام صاحب، زہد اور تقوی اور پرہیزگاری کرنے والا، تیسرے آسمان پر اس کا نام ابواب، یہ ابواب، یہ سیدنا غالب سیدنا داؤد علیہ السلام کا لقب ہے. آپ اتنی عبادت فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے ان کا نام ابواب فرمایا. اور شیطان کا نام تیسرے آسمان پر ابواب مشہور تھا. چوتھے آسمان پر شیطان کا نام صالح، اتنا نیک اور بزرگ کہ اس کا نام صالح کے نام سے چوتھے آسمان پر مشہور تھے. پانچویں آسمان پر شیطان کا نام خاشع، خاشع کا مطلب جو خشوع اور خضوع اختیار کرنے والا ہو، اوپر سے نماز نہ پڑھتا ہو بلکہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے خوف سے ایسا کانپتا ہو, اس کا نام پانچویں آسمان پر خاشع, چھٹے آسمان پر اس کا نام شاکر, اللہ کا شکر ادا کرنے والا. ہر فرشتہ, چھٹے آسمان کی ہر مخلوق اس کو شاکر کے نام سے جانتی, اور ساتویں آسمان کے فرشتے اور ساری مخلوق اس کو مطیع کے نام سے جانتی. کتنا اللہ کا اطاعت گزار تھا. چاہتا تو زمین کے کونے کونے پر اپنے مصلے بچھا کر نمازیں ادا کرتا, کبھی چاہتا تو آسمان کی کندینیں روشن کرتا, کبھی چاہتا تو جنت کے ان خوبصورت جگہوں پر عبادت الہی میں مصروف رہتا, اور اکثر اس کا مصلی کرسی کے نیچے بچھا رہتا, اور جب چاہتا تو عرش اعلیٰ کے کروبیوں فرشتوں کے ساتھ مل کر عبادت کیا کرتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو اپنے در سے نکالا اور وہ مردود ٹھہرا, ملعون ٹھہرا, لعین بنایا گیا, تو پھر اس کے وہ عابد اور زاہد اور عواب اور خاشع اور شاکر اور یہ سارے نام اس سے چھین لیے گئے, اور اس کو 70 نام دیے گئے, وہ جو ان میں سے چند قرآن میں بھی مذکور ہیں. پھر اس کو کہا گیا الذی یوسوس فی صدور الناس, جو وسوسے ڈالنے والا ہے کون, من شر الوسواس الخناس. یہ خناس کس کا نام ہے؟ شیطان کا نام ہے. پھر اس کو خناس کہا گیا, پھر اس کو وسواس کہا گیا, پھر اس کو غبی کہا گیا, اور غرور کہا گیا. گویا کہ 70 نام اس کے اللہ تعالی نے رکھے جو گمراہی والے اس کے نام ہیں. اب جس کے 70 نام گمراہی والے ہوں اس کو جنت سے نکال دیا جائے, جب پہلے مردود بنا تو جنت سے نکالا جائے کہ اب تو جنت میں رہ نہیں سکتا, سکونت اختیار نہیں کر سکتا, لیکن آ جا سکتا ہے. جب اس نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت حوا کو جھوٹی قسم کھا کر جنت سے نکالا اور گندم کا دانہ کھلایا, اس وقت اس کو اس کا آنا جانا بھی جنت میں بند کر دیا. یہ دوسرا اس کا نکلنا ہے, لیکن آسمانوں پر بکھر جاتا تھا, آسمانوں پر جاتا تھا, صرف جنت میں اس کا جانا آنا بھی بند ہو گیا, اس کا رہنا سہنا بھی بند ہو گیا. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل جو کاہن تھے, جو نجومی تھے, وہ شیطانوں کی اور جنوں کی باتیں لے کر جس میں جھوٹ اور سچ ملا ہوتا تھا وہ لوگوں کو سناتے تھے, جس کی وجہ سے لوگ ان کے عقیدت رکھتے تھے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے, جب آپ کی ولادت طیبہ ہوئی, تو اس دن کے بعد شیطانوں کو آسمانوں پر جانے سے بھی منع کر دیا. کنا نقود مقاعد بالسمع فمن يستمع الانا, اس آیت کریمہ کے تحت کہ ان کو پھر شہاب لگتے تھے, تارے جو ٹوٹتے ہیں یہ شہاب سے شیطانوں کو لگتے تھے جب شیطان آسمانوں پر جاتے تھے. تو گویا کہ 3 مرتبہ اس کو نکالا گیا, ایک دفعہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا جنت سے نکالا گیا, جب جھوٹی قسم کھا کر آدم علیہ السلام کا خیر خواہ بنا اور ان کو جنت سے نکالا, لباس آپ کا اتر گیا, تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے زمین پر بھیج دیا اور شیطان کو بھی جنت سے بالکل نکال دیا, اور شیطانوں کا آسمانوں پر آنا جانا کب بند ہوا؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے. لیکن شیطان نے جب دیکھا کہ مجھے جنت سے نکالا گیا، مجھے آسمانوں سے اتارا گیا، میری ساری عبادت اور ساری قدر و منزلت ختم ہو گئی سیدنا آدم علیہ السلام کی وجہ سے، تو اس نے کہا جو ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور میں ہر انسان کو، ہر اولاد آدم کی دشمنی کروں گا اور اس کو گمراہ کروں گا، اس کو راہ حق سے ہٹاؤں گا۔ یہ تو اس نے وعدہ کیا، لیکن ابتدا اس نے کس کے ساتھ کی؟ سیدنا آدم علیہ السلام۔ ابتدا اس نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے کی۔ سیدنا آدم علیہ السلام، آپ جہاں کعبۃ اللہ ہے یہاں پیدا فرمائے گئے زمین پر، یہاں آپ کی مٹی گوندھی گئی، یہاں آپ کا مجسمہ تیار ہوا، یہاں آپ کے اندر روح ڈالی گئی، یہاں آپ کو سجدہ کرایا گیا، اور پھر یہاں سے سجدہ کرانے کے بعد اعزاز اور اکرام ملنے کے بعد، دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ آپ کو سجدہ زمین پر ہوا اور اس کے بعد آپ کو عزت و اکرام سے جنت میں رہنے کا حکم ملا، ابھی حضرت حوا پیدا نہیں ہوئی، ایک روایت یہ ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ زمین پر رہے، سجدہ آپ کو ہوا، تو حضرت حوا زمین پر پیدا ہوئی، فرشتوں نے آپ کو نوری لباس پہنایا، آپ کے سر پر نوری تاج رکھا، اور آپ کو عزت و احترام اور جلوس کی شکل میں آپ کو جنت میں لے گئے، اور اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہا۔ زوج کہتے ہیں سپاج کو، دوسرا جو پارٹنر ہے لائف کا، یا آدم اسکن انت وزوجک، اے آدم علیہ السلام تو وزوجک اور تیرا جوڑا، تیرا ساتھی، تم جنت میں رہو۔ فَقُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ تو۔ یہ جو فرمایا نا جہاں سے چاہو کھاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت پیدا ہو چکی ہے، جنت کے پھل کھانے کے قابل تیار ہو چکے ہیں۔ یہ سر سید احمد خان اور اس قسم کے دوسرے نیچری لوگ جو ہیں، جو جنت کے پیدائش کا انکار کرتے ہیں، اور نیچری مذہب کے لوگ جو جنت کے منکر ہیں، دوزخ کے منکر ہیں، فرشتوں کے منکر ہیں، ان کے لیے یہ آیت کریمہ جو صاف فرما رہی ہے کہ فرمایا کہ تم جنت میں رہو اور یہاں سے پھل کھاؤ جہاں سے تم چاہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ، اگر جاؤ گے فتکونا، یہ شجرتا مفتوح ہے، اور اگر فتکونا بمانے نصب ہو تو معنی کیا ہوگا کہ اگر تم اس درخت کے پاس جاؤ گے تو پھر تم حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرو۔ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام، قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں آتا آیا کہ حضرت حوا کیسے پیدا ہو، قرآن میں کہیں تفصیل سے اس کا ذکر نہیں ہے حضرت حوا کیسے پیدا ہوئے، لیکن شاہ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ جو موراکو کے شہر فاس کے ایک نہایت ہی صاحب علم لدنی رکھنے والے بزرگ ہیں، جو بظاہر کسی مدرسے میں نہیں گئے لیکن اتنا ایسے انہوں نے قرآن و حدیث کی تشریح کی ہے کہ علماء بھی حیران ہیں کہ اس شخص کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا، علم لدنی ان کے پاس تھا۔ انہوں نے کتاب ہے جن میں ملفوظات جمع ہیں، ابریز، اس ابریز میں میں نے دیکھا، آپ فرماتے، آپ سے سوال ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی پیدائش کیسے، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا اور آپ جب گفتگو فرماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر بتاتے جا رہے ہیں. یہ ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ آپ اس زمانے کی مخلوق ہیں جو آپ کے سامنے سارے واقعات ہوئے. ایسے اعتماد کے ساتھ, دلائل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ آپ گفتگو فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور ہر طرف جو ہے حور و غلمان اور جنتی مخلوق ہے, آپ ایک علیحدہ مخلوق ہیں جو مٹی سے بنی ہوئی ہے. جو مٹی سے مخلوق بنی ہے اس کی خواہش علیحدہ ہے, اس کا ارادہ علیحدہ ہے, اس کے خیالات علیحدہ ہے, اس کی عادات علیحدہ ہے. آدم علیہ السلام کو اب ایک اداس اداس پھرتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں. انس اور جو مانوس ہونا کسی سے اس کی کمی نظر آتی ہے. آپ کا قد 7 ہاتھ تھا. اچانک آپ کی بائیں پسلی کی طرف سے ایک ورم اور ایک تھوڑا سا نکلا اور آپ کو بھی محسوس ہوا کہ یہ جگہ جو ہے یہ ایک تھوڑا ہے, یہ بڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ آدمی کے سر کے برابر ہو. آج کل کے آدمی کے سر کے برابر نہیں, جیسے آپ کا قد شریف جو تھا وہ 7 ہاتھ کا تھا تو ظاہر ہے آپ کا سر شریف بھی بڑا ہوگا. تو آپ کے سر کے برابر ایک بہت بڑا پھوڑا جو ہے آپ کی بائیں پسلی میں ہوگی. آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے. اچانک وہ جگہ پھٹی اور اس سے ایک انسان کی شکل کا چھوٹا سا بچہ وہ زمین پر گر گیا. اب آپ نے دیکھا اس کو, بالکل آپ کی شکل و صورت کے ساتھ ملتا جلتا, تو آپ بہت مانوس ہوئے اس کے ساتھ. دیکھتے اس کو, اس کا خیال رکھتے, اس کی حفاظت کرتے, اس سے دور نہ جاتے. اب آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کا قد 7 ہاتھ تھا شروع سے, یہ نہیں کہ پہلے 20 ہاتھ تھا پھر بڑھتے گئے, شروع سے 7 ہاتھ کا تھا. حضرت حوا جب پیدا ہوئی تو ان کا قد چھوٹا تھا. اسی کو قرآن نے ذکر فرمایا سورہ نساء کی پہلی آیت. اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا. نفس واحد کون؟ آدم علیہ السلام. یعنی آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کی پیدائش ہوئی تو نفس واحد سے پیدا فرمایا. اس کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے پھر مخلوق جو ہے اس کو زیادہ فرمایا اور انسان جو ہے پھر بڑھتا چلا گیا, لیکن نفس واحدہ سے اللہ تعالی جل شانہ نے مخلوق کو پیدا, اپنی انسانیت انسان کو پیدا فرمایا, مینکائنڈ کو پیدا فرمایا. اب حضرت حوا کا قد بڑھ رہا اور بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا. جب آپ کا قد بھی بڑھتے بڑھتے آخر میں 60 گز ہو گیا, حضرت حوا کا قد بھی 60 گز ہو گیا. اب سیدنا آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بالکل یہ میری ہم شکل ہے, گفتگو بھی آپ کرتی ہیں, کھاتی پیتی بھی ہیں, تو آپ جو ہے مانوس ہو گئے. اور اس وقت تک آپ نے ان سے کوئی بات کوئی ہاتھ نہیں لگایا. جب ہاتھ لگانے لگے شیخ عبداللہ کو دستے بھی رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتے کو بھیج کر منع فرما دیا. کہا نہیں, ہاتھ نہیں لگا سکتے. اے اللہ کیوں؟ فرمایا پہلے مہر ادا کرو اور نکاح کا بندوبست کرو, پھر تم حضرت حوا کو ہاتھ لگا سکتے ہو. شیخ عبداللہ کے مدثر بھی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ حق مار کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار ایک روایت, دوسری روایت 20 بار درود شریف پڑھی. یہ درود شریف جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انسانی وجود میں کیسے آتے, جب کہ ابھی ماں باپ بھی جو ہے وہ ان کا نکاح بھی نہیں ہوا, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اس وقت بھی تھا, اور حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت آپ کو پتا کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی, حضرت علی کی نہیں, حضرت علی کی کنیت ابو تراب ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو البشر جو مشہور ہے, یہ زمین کی کنیت ہے. آسمان کی کنیت ابو محمد ہے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی کنیت آسمانوں پر جو مشہور ہے وہ ابو محمد ہے, اور جو زمین پر ہے وہ ابو البشر ہے. کہ زمین پر بشر رہنے والے ہیں ان کے باپ ہیں, اور جن پر درود پڑھ کر آپ کا نکاح ہونا ہے اور آپ کا حق مہر بننا ہے وہ ابو محمد ہیں, جو آپ کی پیدائش سے بھی پہلے موجود ہیں. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ خطبہ جو شب معراج بھی اور اس کے علاوہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بظاہر میری اولاد ہیں لیکن حقیقتاً آپ میرے باپ, آپ بظاہر میری اولاد ہیں لیکن حقیقتاً میرے باپ ہیں. اور مثال کیا دی کہ جیسے کھجور کس سے پیدا ہوتی ہے؟ گٹھلی سے. اور گٹھلی کس سے پیدا ہوتی ہے؟ کھجور سے. اب جب کھجور کو جب آپ نے چاہیں کہ کھجور پیدا ہو تو کس کو زمین پر بوتے ہیں؟ گٹھلی کو. تو گٹھلی کہاں سے آئی؟ پہلی کھجور کیسے پیدا ہوئی؟ وہ گٹھلی کہاں سے آئی؟ سیدنا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بظاہر آپ میری اولاد ہیں لیکن حقیقتاً آپ میرے باپ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ہے ابو محمد. دروشی پڑھا گیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ اسید یا حبیب اللہ, دروشی 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھا گیا, اور حضرت حوا کے ساتھ حضرت آدم کا نکاح. تو کیا فرمایا اللہ تعالی نے؟ اے آدم, اس کو نمتا وضع جو کل جاتا تھا, تم اور تیری بیوی اب جنت میں رہو. اس کن فرمایا, اس کن, اس کن جو ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ پرماننٹ رہنے کی جگہ نہیں ہے, وقتی طور پر رہنے کو, چند دنوں کے لیے, چند سالوں کے رہنے کو جائے سکونت کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں بھائی کہاں رہائش ہے آپ کی, یہ وقتی رہائش ہے آدم علیہ السلام کی. تو جب اللہ نے فرمایا اے آدم اس کن, یہاں رہو تم اور تیری بیوی, تو آدم علیہ السلام کو اس وقت بھی شک پڑ گیا کہ میری رہائش جنت میں پرمانٹ نہیں. کیونکہ قرآن عربی اس کن بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا رہائش, یہ پرمانٹ نہیں ہے. لیکن حکم ہوا ہے آدم تم اور تم تمہاری بیوی جنت میں رہو. فاقلا من حیث شئتما, اور جہاں مرضی یہ جو ہے پھل وغیرہ جنت کے, پھرو کھاؤ پیو, کھاؤ یہاں سے. ولا تقربا هذه الشجره, اور یہ جو بالکل مڈل میں درخت ہے جنت کے مڈل میں, اس کے قریب نہ جانا. وہ کون سا درخت تھا؟ گندم کا درخت تھا, یا وہ انجیر کا درخت تھا, یا وہ زیتون کا درخت تھا, یا وہ انگور کا درخت تھا, یا وہ سیب کا درخت تھا, کیا تھا؟ بائبل میں اور عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سیب تھا, انہوں نے اس کو ترجیح دی کہ سیب تھا. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا, اسی لیے جب آپ جنت سے نکالے گئے اور آپ کا لباس اتر گیا تو آپ انجیر کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپ رہے تھے. تو انجیر کا درخت تھا. کچھ لوگوں کی یہ دلیل ہے, کچھ لوگوں کی دلیل ہے کہ وہ انگور تھا, کچھ کی دلیل ہے کہ زیتون تھا, کچھ کی دلیل ہے کہ وہ گندم تھا. لیکن جو سب سے اہم اور جو زیادہ اقرب, جو زیادہ صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ وہ گندم تھا. اور یہ گندم کا دانہ ابھی تو چھوٹا ہے نا, اس وقت روایت میں آتا ہے کہ جتنا بیل کا گردہ ہوتا ہے, گائے کا گردہ کتنا بڑا ہوتا ہوگا, اتنا بڑا گندم کا درخت تھا. گائے کا گردہ, بیل کا جتنا گردہ ہے اتنا بڑا یہ گندم کا درخت تھا. اور وہ دانہ تھا جو کھایا, جو مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا, اور نرم و نازک, اس کو پیسنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ جنت کا پھل تھا, اس کو کھایا. اس سے منع کیا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ, اگر جاؤ گے تو فتقولا من الظالمین, پر ہاتھ سے بڑھ جاؤ گے. اب اس مقام پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا, یا آدم اسکن, اے آدم, اے آدم. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا نام لے کر پکارا, اے آدم. اپنے ہاتھ سے بنایا, دست و قدرت سے بنایا, اپنی روح پھونکی ہے. سارے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا ہے لیکن نام لے کر پکارا, اے آدم, اے آدم, تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. حضرت داؤد علیہ السلام, ان کو ایسی تاثیر ان کی زبان میں رکھی کہ جب آپ زبور پڑھتے تو ہوا میں چلتا ہوا اڑتا ہوا پرندہ ٹھہر گیا, دریا کی روانی پانی چلتا ہوا رک جاتا, جنات انسان زبور سن کر ان کے جسموں پر لرزہ برندام ہو جاتے. ایسی تاثیر تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان میں, ہاتھ میں یہ تاثیر تھی کہ لوہے کو پکڑتے وہ موم ہو جاتا. آپ اس کو, آپ کو کسی آگ میں ڈالنے کی یا کسی ٹول کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ جس سے آپ اس کی ٹوکریاں بنائیں یا زیرہ بنائیں یا اس کا لوہے کا لباس بنائیں, وہ اپنے ہاتھوں سے جس طرح مرضی اس لوہے کو موڑتے جاتے وہ نرم ہو جاتا. کتنا بڑا نبی, لیکن جب پکارت فرمائی, یا داؤد و انا جعلنا کا خلیفہ تنفلر, اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا زمین. سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام وہ ہے جن کی اولاد میں 70,000 کے قریب نبی آئے, ابو الانبیاء. خلیل, اللہ کے خلیل. لیکن جب ان کا نام آیا تو ان کے صفت ذکر نہیں فرمائی, فرمایا بنا دینا ہوں یا ابراہیم, اے ابراہیم. اور اس خالق کائنات کو زید بھی یہی دیتا ہے, وہ خالق ہے, انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں ساری اس کی مخلوق ہے, جیسے وہ چاہے ان کو پکارے. لیکن اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا, اس کی شان ایسی نرالی لکھی کہ پورا قرآن اٹھا کر دیکھنے, جب آواز دی, جب پکارا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو کہیں بھی نام لے کر نہیں پکارا, صفات کے ساتھ پکارا, پورا قرآن اٹھا کر دیکھنے. کیا فرمایا؟ پورے قرآن مجید کو آپ دیکھ
یا ایہا الرسول بلغ،
یا محمد نہیں فرمایا، اے محمد تبلیغ کیجیے،
یا ایہا الرسول بلغ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرمائیے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا.
اے غیب کی خبریں دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد، حاضر و ناظر، جنت کی خوشخبری دینے والا، جہنم سے ڈرانے والا، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا، اور چمکتا ہوا مہتاب اور آفتاب اور سورج بنا کر آپ کو بھیجا. نام کہیں نہیں دیا. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، علی صراط المستقیم، آپ صراط المستقیم پر ہیں. یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے نبی، قم اللیل، جب رات کو کھڑے ہوں، الا قلیلا نصفہ، آپ آدھی رات کھڑا رہے، او انقص منہ، یا اس سے تھوڑا کم کر لیجئے، او زد علیہ، یا آدھی رات سے زیادہ عبادت کر لیجئے، لیکن ساری رات نہ کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کو تکلیفیں نہ ڈالیے. یا ایہا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، گھونگٹ مار کر لیٹنے والے نبی، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اپنی قوم کو ڈرائیے اللہ سے. یہ ساری صفات ہے، کہیں بھی نام سے، یا کے ساتھ، نام کے ساتھ نہیں پکارا، بلکہ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے امت مسلمہ کو، اپنے محبوب کی امت کو یہ حکم دیا، سورہ نور کے آخری رکوع میں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو. اور فلاں ادھر آئی، اے فلاں شخص، کام نام دے کر پکارتے ہیں، میری بات سن، یہ میرا کام کر دے، ادھر آؤ. فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو، کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو. منع فرمایا. اور علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول اس کتاب کے اندر وضاحت کے ساتھ لکھا، وہ بہت سارے انبیاء کے نام ذکر کیے، ہم نے تو اس کو مختصر کیا ہے وقت کی کمی کی وجہ سے. اس نے قرآن مجید میں جتنی آیات آئی ہیں انبیاء کا نام لیا، اللہ نے نام لے کر وہ سب ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لا تجعلوا دعاء الرسول، اور حکم فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہ پکارو بلکہ آپ کے صفاتی نام سے پکارو. وہ خود علامہ ابن تیمیہ اس کو لکھ رہا ہے. تو اب کیا کہنا چاہیے؟ یا محمد نہ کہیں، کیا کہیں؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا خاتم النبیین، یا اکرم الاولین والآخرین، یا عالم ما کان وما یکون، یا قائد الغر المہجرین، یا انیس الغریبین. آپ کی یہ صفاتی اسماء گرامی جو ہیں ان سے آپ کو پکارا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نام لے کر پکارا، لیکن اب پورے قرآن میں چار جگہ پہ حضور کا اسم گرامی آتا ہے، لیکن یا نہیں ہے وہاں. یا کے ساتھ جب بھی پکارا ہے تو صفات کے ساتھ نام، صفاتی نام لے کر پکارا ہے، آپ کا ذاتی نام لے کر کہیں نہیں پکارا. یہ ادب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم. آگے فرمایا،
فوسوس لهم الشیطان، اب شیطان کو دشمنی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا، جنت سے نکالا گیا، غصہ ہے. اس نے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں کے رستے پر بیٹھوں گا، سیدھے رستے پر بیٹھوں گا، چاروں طرف سے آؤں گا. ابتدا اس نے کہا سکی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو وہ معاف کر دے؟ طاقت جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے شیطان کو، بہت بڑی طاقت ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو اس نے معاف نہ کیا. فوسوس لهم الشیطان، اس نے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے دل میں. کب ڈالا؟ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ زمین پر ہوا، جب اسے نہ کیا تو جنت سے نکالا گیا. ابھی پہلا نکلنا اس کا اور آنا جانا اس کا جنت میں تھا. اب علماء فرماتے ہیں یا تو اس نے وسوسہ ڈالا، ایک روایت یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر لاکھوں میل دور، کروڑوں میل دور، وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہاں بیٹھ کر وہ آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے، اس کو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں. ایک روایت یہ، ایک ہی ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر گیا اور آدم علیہ السلام کے لیے اس نے ایک ایسا انتظام کیا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت کے دروازے پر اندر کی طرف سے آئے، یہ باہر کی طرف سے چلا گیا. اب قریب ہے، صرف دروازہ ہے درمیان میں، اور اس سے وسوسہ ڈالا، کیونکہ جنت میں جو مخلوق انوالو ہے آدم علیہ السلام کے باہر نکالنے میں، اس میں مور کا ذکر آتا ہے، سانپ کا ذکر آتا ہے، اور شیطان اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، یہ پانچوں کا ذکر آتا ہے. تو اس نے مور کو کہا کہ تو اتنا خوبصورت ناچ کر اور چلتا چلتا دروازے کی طرف آ، میں باہر کھڑا ہوں گا، اور تو جو ہے آدم علیہ السلام کو ایسا خوبصورت ناچ کر کے ان کو اپنی طرف مائل کر کے وہ تمہیں دیکھتے 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 جنت کے دروازے پر آ جائیں. اور اس نے پلان یہ بنایا تھا کہ بس پسا ڈالے گا، تو ایسا ہوا. یا ایک روایت یہ ہے کہ سانپ کے اس وقت پیر ہوتے تھے، اونٹ کی طرح یہ بہت بڑا جانور تھا، جنت میں رہتا تھا یہ بھی، اور اس کے ساتھ اس کے ساز باز کر کے یہ اندر چلا گیا اور اس نے وسوسہ ڈالا. بہرحال اس نے وسوسہ ڈالا حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں، اور مقصد کیا تھا اس کا؟ دو چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی. ایک ذکر یہ فرمایا کہ ان کا لباس اتار دیا گیا، آدم علیہ السلام کا، حضرت حوا کا، اور دوسرا ان کو جنت سے پھر نکال دیا گیا. یہ دو چیزیں ذکر ہوئی. شیطان نے وسوسہ کس کا ڈالا؟ شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کو جنت سے نکالنے کا ذریعہ تلاش کیا، اور وسوسہ یہ ڈالا کہ وہ یہ گندم کا دانہ کھائیں. اس وسوسے کی وجہ سے لیبدیا لہما معوریا عنہما من سوآتہما، وہ لباس جو انسان کے لیے جس جسم کے حصے کا ڈھانکنا ضروری ہے اور آدمی شرمندگی محسوس کرتا ہے اگر وہ حصہ کھل جائے، شیطان نے وسوسہ ڈالا جس کی وجہ سے انہوں نے گندم کا دانہ کھایا، اور وہ لباس جو جنتی لباس تھا وہ خود بخود نیچے گر پڑا. اور وہ لباس کیا تھا؟ دو روایتیں آتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ وہ نورانی جنت کا لباس تھا جس سے ان کا سفر ڈھانپا ہوا تھا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ ناخن جو ہے، یہ ناخن، یہ پورا جسم جو ہے ناخن سے ڈھانپا ہوا تھا، یہی لباس تھا جنت میں حضرت آدم حضرت حوا کا، ناخن کا لباس تھا. اور اس لباس اس ناخن جو اب ہمارے ناخن سخت ہیں وہ اس سے بہت زیادہ نرم تھا اور جس سے ان کا پورا جسم ڈھانپا ہوا تھا جب انہوں نے گندم کا دانہ کھایا تو وہ سارا لباس جو ہے وہ ختم ہو کر صرف انگلیوں کے پر جو ناخن ہے یہ رہ گیا اور باقی سارا لباس ختم ہو گیا. اللہ فرماتا ہے فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا. کیوں؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سواتہما، کہ ان پر کھول دے شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھی. اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے ایک دوسرے کا جسم ستر کبھی نہیں دیکھا تھا، جیسے طرح کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر کو نہیں دیکھا. اور ہونا بھی ایسا چاہیے، مومن کی شان کیا ہونی چاہیے کہ جو چیز جس چیز کے دیکھنے کا حکم نہیں ہے جسم کے اس حصے کو دیکھنا نہیں چاہیے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی، آپ نے فرمایا لوگوں یہ میرا ہاتھ ہے، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے میرا یہ ہاتھ میرے ستر کو کبھی نہیں لگا. مومن کی شان کیا ہونی چاہیے کہ اگرچہ وہ غسل خانے میں غسل کرے تو پھر بھی اس کو کپڑے نہیں اتارنے چاہیے، کپڑا باندھ کر غسل کرے، اللہ سے شرم کرے. اب اگر آپ سوالوں پہ سوال کرتے جائیں سوچتے جائیں تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے لیے چادر کون سی رکاوٹ ہے، اللہ کے لیے دیواریں کون سی رکاوٹ ہے. بات چادر یا کمرے کی نہیں ہے، بات ہے اس کے حکم. جب اس کا حکم یہ ہے کہ تم اس ستر کو ڈھانپ کر رکھو، اب ایک آدمی اگر اس کا اتنا پہرا دیتا ہے کہ اگر وہ غسل کرتا ہے تو پھر چادر باندھ کر اگر وہ کرتا ہے تو کم از کم وہ اس کے حکم کی کتنی پابندی کر رہا ہے، مقصد صرف یہ ہے. ورنہ اس کی نظر میں آپ کے کپڑے پہنے ہوں یا کوئی شخص نہ پہنے ہو، اس کے سامنے تو ہر چیز ظاہر ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام نے، حضرت حوا نے ستر ایک دوسرے کا نہیں دیکھا تھا. حضرت مائسہ بھی یہی فرماتی ہیں، حکم بھی یہی ہے. اور ویسے بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے بوقت جبا ہم بستری اگر وہ جو ہے ستر دیکھتا ہے تو لڑکا جو ہے وہ بھی کانا اور بھینگا پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی اولاد دماغی طور پر اور ظاہری طور پر اور باطنی طور پر تمام عیوب سے پاک اور منزہ اور صاف بے داغ بے عیب اولاد پیدا ہو، وہ ان چیزوں کا خیال رکھے. اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان، بسم اللہ ما رزقنا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا پڑھ کر جائے. ہر چیز کے آداب ہے، اسلام نے اتنی خوبصورت چیزیں عطا فرمائی ہیں، انسان اس کا خیال رکھے تو وہ اولاد جس کے لیے ہم ساری زندگی تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں، اس کی بیماری کے لیے، اس کی کمزوری کے لیے، اس کے عیوب کے لیے، اگر شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ تکلیفیں ہی پیدا نہ ہوں، یہ بیماریاں اور یہ پریشانیاں ہمارے لیے جو ہے نا یہ پیدا نہ ہو سکے. اور قرآن مجید، شرم تو خدا سے ہونا چاہیے، ہم لوگوں سے شرم کرتے ہیں، خدا سے شرم نہیں کرتے. اب جو اللہ قرآن مجید نے ایسی چیزیں ہمارے لیے واضح فرماتا ہے، کس لیے فرماتا ہے؟ ہماری اصلاح کے لیے. تو کیا فرمایا؟ نیب دی، شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے ستر جو ہیں وہ ظاہر ہو جائے. کیوں؟ یہ دانا گندم کا کھائیں گے، نافرمانی ہوگی. اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے اس کو ناپسند فرمائے گا، لباس نفس اتر گیا، وہ اتر گیا. لیبدی لہما ما وری عنہما من سواتہما، جو چھپے ہوئے ستر تھے وہ ظاہر ہو گئے. اب جب زہر ہو گئے تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، سمجھ گئے کہ یہ ابتدا ہے جنت سے نکلنے کی۔ جب کسی سپاہی پر، کسی ملازم پر کوئی جرم یا کوئی سزا عائد کی جاتی ہے یا، تو پہلے کیا کہا جاتا ہے کہ جناب اپنی پیٹی اتار کر دفتر میں جمع کرا دیں، کہا جاتا ہے اپنی یونیفارم جو سرکاری ہم نے دی ہے اس کو پلیز اتار کر ہمارے دفتر میں جمع کرا دے۔ وہ سرکاری یونیفارم جو تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت حوا کی، وہ اتری۔ جیسے آج کل کے ملازم کو، فوجی کو، افسر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب تو یونیفارم دے دی گئی ہے، ہماری وردی دے دی گئی ہے، ہماری پیٹی اتر گئی ہے، ہمارے جو قطبے اور بلے لگے ہیں وہ اتر گئے ہیں، اب تھوڑی دیر کے بعد ہمیں باہر نکلنے کے لیے بھی کہا جائے گا۔ لباس اترے، افسوس لگا۔ شیطان بولتا ہے وکال ما نہا کما رب کو ما انہاز ہی شجر، کیونکہ اس نے نکالنا تھا نا، اس نے کہا کہ رب تعالیٰ نے جو تمہیں منع فرمایا نا کہ اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ، اس نے اس لیے منع نہیں کیا کہ یہ اس کا کھانا منع ہے، تمہیں 500 سال ہو گئے جنت میں آئے ہوئے، تمہیں کتنے سال ہو گئے، 500 سال جنت میں آئے ہوئے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ جب تم آئے تھے تمہاری طبیعت کمزور تھی، نئے نئے پیدا ہوئے تھے، تو تمہارے ہاضمے کے لیے یہ گندم کا دانہ صحیح نہیں تھا، اس لیے رب نے منع فرمایا، اب تم صحیح ہو گئے ہو، اب تم اس کو کھا سکتے۔ ایک یہ کہا، دوسرا یہ کہا کہ وہ اس لیے اللہ نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم کہیں ہمیشہ جنت میں نہ رہ جاؤ، کیونکہ یہ وہ درخت ہے جس کے کھانے سے دو چیزیں بنتی ہیں، یا تو آدمی فرشتہ بن جاتا ہے اس گندم کے دانہ کھانے سے، اور یا وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کو موت ہی نہیں آتی، اور تو کونہ میں نے کھا لے دی۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایسا درخت کہ میں فرشتہ بن جاؤں، فرشتے سے مراد یہ نہیں کہ انسان مٹی کا نہیں پھر نور کا بن جائے گا، بلکہ مراد یہ کہ جیسے فرشتے عبادت کرتے ہیں، ان کو گراسی کی ضرورت نہیں، ان کو گاڑی کی ٹیون اپ کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کے پک کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو ڈراپ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سٹور پر جانے کی ضرورت نہیں، جیسے فرشتے 24 آور عبادت کرتے ہیں اور ان کو کھانے پینے اور پیٹ کا اور لڑائی جھگڑے عدالت وغیرہ کا کوئی چکر نہیں، حضرت آدم علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ میں بھی اللہ کی ایسی عبادت کروں کہ مجھے یہ ساری چیزیں جو ہے نا دوسری، اس سے میرا چھٹکارا ہو جائے۔ اس لیے خوش ہو گئے کہ اس گندم کے کھانے سے میری ساری کھانے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اوتکونا من الخالدین، یا آپ نے چاہا کہ یہ میرا جسم جو ہے اس میں میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ اس میں خرابی پیدا ہوگی، موت آئے گی، موت آئے گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں تو یہ نعمتیں جو ہیں یہ رہ جائیں، تو کوئی ایسی صورت ہو کہ میں ہمیشہ رہوں۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا اس کا طریقہ ایک ہی ہے اگر مرنے سے بچنا ہے، کیونکہ آپ کو موت کا تجربہ نہیں تھا، آپ نے فرمایا وہ موت کیا ہوتی ہے، تو شیطان گر پڑا جیسے آدمی مرتا ہے اور ہاتھ پیر مارنے لگ گیا جیسے وہ روح نکلتی ہے، اور آپ اس منظر کو دیکھ کر ڈر گیا کہ یہ تو بڑی جو ہے نا موت ڈراؤنی چیز ہے، اور آدمی مر گیا تو بس ختم ہو گیا، تو یہ ساری نعمتیں جنت کی اور اللہ تعالی کے ذکر کی اور عبادت کی پھر یہ ختم ہو جائیں گی، تو کہا اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ گندم کا دانہ کھاؤ۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ مان ہا کمار رب کو مان ہا شجرا سے، وہ بولا کہ تمہارے رب نے اس پیڑ سے اسی لیے منع فرمایا، الا ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم دو فرشتے نہ ہو جاؤ۔ یہ کھاؤ گے تو دو فرشتے بن جاؤ گے، یعنی فرشتوں کی عادات تمہارے اندر آ جائیں گی. او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ جی کر رہنے والے جینے والے لوگ بن جاؤ گے، تمہیں موت نہیں آئے گی. جب آدم علیہ السلام نے یہ سنا تو کہا کہ یہ بات تو اچھی ہے لیکن رب نے منع فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب اس نے جب دیکھا کہ میرا کام بننے والا ہے تب اس نے ایک اور چال چلی جس کو قرآن فرماتا ہے. اس نے چال چلی اور کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان سے قسم کھائی، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، اے آدم و حوا، شیطان کہتا مجھے اللہ کی قسم، انی لاکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا خیر خواہ. جب سیدنا آدم علیہ السلام نے دیکھا اس سے پہلے کسی نے قسم اللہ کی نہیں کھائی، اور اللہ تعالی کی عظمت کو ایک نبی سمجھ سکتا ہے، فرشتے سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی عظمت ہے، تو جب انہوں نے عظمت خداوندی کی قسم کھائی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جھوٹی قسم اللہ کے نام بھی کھا سکے. ابھی آپ دیکھ لیں آج آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کتنا زمانہ گزر گیا. اب بھی لوگ جب اللہ کی قسم اٹھانے کے لیے کسی کو مسجد میں لے جاتے ہیں یا کسی جگہ پہ جا کر قسم کھانے کا کہتے ہیں تو ایک سمجھدار آدمی جو ہوش و حواس رکھتا ہے وہ سچا ہونے کے باوجود بھی کہتا ہے میں قسم نہیں کھاتا، آپ میرے خلاف فیصلہ کر دو، ڈگری کر دو، جو مرضی کر دو، لیکن میں قسم نہیں کھاتا. یہ آج کی بات ہے، اتنا زمانہ گزرنے کے بعد. اور سیدنا آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس نے قسم کھائی، آپ نے یقین کر لیا، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی جھوٹی قسم کھائے، یہ تو امپاسبل ہے. پھر اس نے یہ کہا کہ آدم مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں تمہیں سجدہ نہ کر سکا، بڑا دکھ لگا مجھے، اب میں اس وجہ سے راندہ درگاہ ہوا، لیکن میں نے چاہا کہ آپ تھوڑی بہت جو بھی آپ کی خدمت ہو سکے کم از کم وہ تو کر لوں، اور وہ یہی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہو گئی، آئندہ غلطی نہیں ہوگی، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں سجدہ نہیں کر سکا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم یہ دانا گندم کا کھاؤ، تمہیں موت نہیں آئے گی اور تم فرشتوں کی طرح لمبی زندگی جیو گے. تو شیطان کے پاس اتنے ہیلے ہیں، اتنے ہیلے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت عزیر علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے پوچھا اے شیطان بندے کو قابو کرنے کا کیا طریقہ تیرے پاس ہے؟ انہوں نے کہا تو اس کو پیٹ گھر بھر کر کھانا کھلا دو، وہ میرا ممبر ہے، نماز کے لیے نہیں کھڑا ہو سکے گا، نیند نہیں جان چھوڑے گی اس کی، ہے یا نہیں؟ ایک اور نبی کے پاس گیا، حضرت غالباً سلیمان علیہ السلام، یہ کس کے پاس گیا؟ ایک اور نبی کے پاس گیا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کس طرح تو اپنا ممبر بناتا ہے کسی کا؟ اس نے کہا اس کے اندر بس اپنی ٹھوٹھا، اپنی فخر اور اپنے جو ہے نا تعریف اس کے دل میں ڈال دو، وہ کہے میں ہوں سب کچھ اور میرے برابر کوئی بھی نہیں، ہمارا ممبر اسی بات میں وہ کام کر جائے گا جو صدیوں میں لوگ نہیں کر سکتے. ریاکاری، شیطان سے بڑھ کر فتنہ اور کسی کا نہیں. یہ مولوی بن کر آتا ہے گمراہ کرنے کے لیے، پیر بن کر آتا ہے گمراہ کرنے کے لیے، یہ ولی بن کر آتا ہے گمراہ کرنے کے لیے. اس نے کتنے بڑے بڑے کو گمراہ کیا، برسیسہ کا حکم آپ نے وہ قرآن مجید کے سورہ حشر میں اس کا واقعہ پڑھے کہ 220 سال ہو گئے اس شخص کو عبادت کرتے ہوئے، عیسائیت میں 220 سال 220 سال میں اس شخص نے 60,000 شاگرد ایسے پیدا کیے بس برسیسا نے کہ جو ہوا پر اڑتے تھے، پانی پر چلتے تھے، اور شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا تھا. جب اس کے کمرے میں شیطان پہنچا تو 3 دن تک شیطان انسانی لباس میں عبادت کرتا رہا، نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، نفلوں پہ نفل پڑے جا رہے. شیطان برسیسا جب آیا تو وہ بہت مانوس ہوا، کہتا ہے کہ ہم تو جو ہے روٹی اور پانی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے، اور یہ شخص 3 دن سے نفل ہی پڑتا جا رہا ہے اور جو ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. تو برسیسا بڑا مرتکب ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ ہمیں ذرا اپنی خلافت میں، اپنی سلطنت میں ہمیں بھی داخل کر لیں، ہمیں بھی اپنا مرید کر لیں، ہمیں کوئی طریقہ بتائیں جس سے ہم قرب خداوندی حاصل کریں. شیطان نے کہا تو کیسے قرب خداوندی حاصل کر سکتا ہے، کیوں کیا ہوا؟ کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کے غفار ہونے کا اور اس کے ستار ہونے کا ہی منکر ہے، تو نے زندگی میں کوئی گناہ کیا؟ جب زندگی میں تو نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو کیسے لطف اندوز ہو سکتا ہے اس کی مہربانیوں سے؟ ابھی آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، رات کو ہم نے انٹرنیٹ پر پڑھا کہ فیصل آباد میں ایک مہدی نازم ہے، اس نے کیا کیا کہ 2 کاروں پر 2 سکوٹروں پر گن اپنے گن مین بٹھا کر اور ایک ڈالے پر چھوٹا جو چھکڑا ہوتا ہے اس پر 40 کے قریب آدمی جو ہیں وہ اسلحے کے ساتھ فیصل آباد شہر میں آئے، اور انہوں نے آ کر جو ہے نا پہلے تو اس چوک میں اسلحے کے ساتھ ہوائی فائرنگ کی، اور اس کے بعد اعلان کیا کہ دین یونس کی ابتدا ہو چکی ہے، 4 بجے سے پہلے پہلے جو شخص ہمارے امام مہدی کا مرید نہیں ہوگا اس کے امام مہدی نہیں مانے گا، 4 بجے کے بعد زلزلہ آئے گا، دنیا ختم ہو جائے گی. آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں. آپ جب پولیس پیچھے پڑی کیونکہ ایک عورت وہاں زخمی ہو گئی فیصل آباد میں، تو اس نے گیس اسٹیشن سے گیس دلوایا اور کہتا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ ادھار نہیں کرتا، یہ پیسے لے اپنے تاکہ ہم چلیں. تو گاڑی پر بیٹھا اور جو ہے وہ جو انٹرچینج ہے اس کا پنڈی پٹین کی طرف، اس پر جا کر 2 بسوں کو یرغمال بنایا اور کہا کہ اگر آپ ہماری بات پریزیڈنٹ مشرف سے نہیں کراؤ گے یا ہمیں مہدی نہیں مانو گے تو ہم ان کو ایک ایک کر کے قتل کر کے باہر پھینکتے جائیں گے. یہ شیطنت کا طور کیا ہے؟ تو شیطان کبھی امام مہدی کے روپ میں، کبھی مرزا غلام احمد کے روپ میں، کبھی جو ہے وہ طلحہ اصلی کے روپ میں، کبھی سجا اور کبھی مسلمہ کذاب کے روپ میں، کبھی مختار سختی کے روپ میں. تو یہ ہر دور میں اس کو پتا کہ ہم نے کیسے گمراہ کرنا ہے. تو کہتا ہے کہ تو نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو کیسے اللہ کے قرب حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے غفار اور ستار کا مزہ لینے کے لیے اور اس عظمت کو جو ہے پہچاننے کے لیے گناہ کرنا ضروری ہے. تو اس نے کہا میں کیا کروں؟ کہا تو گناہ کر. کیا گناہ کروں؟ شراب پیوں، بدکاری کروں یا قتل کروں؟ اس نے کہا شراب پی. یہ صحیح واقعہ ہے، قرآن مجید کا واقعہ ہے، قرآن مجید کا واقعہ تو غلط نہیں ہو سکتا. شراب پی اس لیے کہ لوگ شراب کو معمولی سمجھتے ہیں، بدکاری کو، زنا کو اور جو ہے قتل کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، بڑا گناہ سمجھتے ہیں، شراب کو چھوٹا سمجھتے ہیں. حالانکہ شراب کے بارے میں آیا الخمر ام الکبائر، یہ سارے کبیرہ گناہوں کی ماں ہے شراب. الخمر ام الخبائث، یہ تمام خباثتوں کی ماں ہے. الخمر ام الفوائش، یہ تمام فواہشات کی ماں ہے. شراب پی لو اس کے بعد سارے گناہ کر لو، ہوش ہی نہیں آدمی. تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت شراب بیچ رہی ہے، برسیسہ نے شیطان کے کہنے پر جو عادت کی شکل میں آیا تھا اس نے شراب لی، شراب پی، پینے کے بعد جب اس کو ہوش نہیں، اب اس نے بدکاری کی، بدکاری کرنے کے بعد اس عورت کے خاوند کو قتل کر ڈالا، اس ڈر سے کہ ہمیں نہ قتل کرے اس کو قتل کر دی. اب جب تینوں گناہ ہو گیا، شراب بھی پی لی، بدکاری بھی ہو گئی، قتل بھی ہو گیا، تو پولیس نے پکڑ لیا. 220 سال ہو گئے اس شخص کو عبادت کرتے ہوئے، اب پکڑ کر اس کو پولیس جا رہی ہے سولی کی طرف. تو شیطان اسی لباس میں اس کے سامنے آیا جس لباس میں اس نے گمراہ کیا. اب اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا، اب تو پھر آیا میرے سامنے، اتنے تو نظر نہیں آئی تھی. اس نے کہا، میں تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں بچانے کے لیے آیا. کیسے بچانے کے لیے آیا؟ کہتا، دیکھ تم مجھے سجدہ کر لے اور میں تمہیں پھانسی سے بچا لیتا. اب شراب پینے سے، قتل کرنے سے، بدکاری کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے کافر ہو جاتا ہے. اب جو بچی کھچی بات تھی، شیطان نے کہا کہ تم مجھے سجدہ کر، میں تمہیں اس پھانسی سے بچا لوں گا. اب وہ تھا جاہل، جاہل تھا، اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ میں نے پہلے جو اس سے خطا کھائی ہے، اب میرا گناہ کی حالت میں مر جانا وہ زیادہ بہتر ہے کفر کی حالت میں مرنے سے. تو اس نے اس کو سجدہ کیا. جب سجدہ کیا، قرآن فرماتا ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر، یعنی مجھے سجدہ کر. سورہ حشر کیا ہے، فلما کفر، جب اس نے سجدہ کر لیا، جب اس برسیسہ نے سجدہ کیا بچنے کے لیے، فلما کفر، جب کفر کر لیا، کیا کہا؟ انی بریم میں رب العالمین اور کما کا اللہ تعالیٰ، تو جان اور تیرا کام جان، میں نے جو کرانا تھا وہ تم سے کرا دیا. میدان معاشر قائم ہوگا، سارے کافر کہیں گے اے اللہ ہم نے یہ سارے گناہ کیے شیطان کی وجہ سے، اس کو بلا. شیطان آئے گا سامنے، کہے گا مجھے بتاؤ میں نے تمہیں کیا کہا تھا، کوئی گواہ لاؤ، کوئی دلیل لاؤ کہ میں نے تمہیں کہا تھا تم یہ کام کرو، تم تو خود کرتے رہے یہ سارے کام، تم خود کرتے رہے، کوئی گواہ لاؤ میرے پاس کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا. یہ قرآن فرماتا ہے کہ جب کفر کرا دیتا ہے، گناہ کرا دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے بری ہوں، میں اس کا عذاب نہیں دیکھنا چاہتا، تو جان اور تیرا کام جان. تو شیطان اتنی پاورفل مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا کہ جو ہزاروں سینکڑوں میل دور بیٹھ کر بھی انسان کو گمراہ کر سکتا ہے اور اس سے بچنے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ آدمی کسی اللہ والے کے ساتھ مل جائے، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے. اس لیے کہ جب انسان جتنا مرضی وہ اپنے آپ کو سمارٹ اور سمجھدار سمجھے، شیطان سے سمجھدار اور سمارٹ نہیں ہو سکتا، نہ اسے پاورفل ہو سکتا. اتنی حکایات اور اتنے واقعات قرآن حدیث کی روشنی میں ہیں کہ شیطان کا مقابلہ، جب آدم علیہ السلام سے اس نے یہ کام کرایا، گندم کا دانہ کھلا دیا، قسم جھوٹی کھلا کر، تو اولاد آدم کیسے اس سے بچ سکتی؟ جب معصوم سے اس نے گندم کا دانہ کھلا دیا، تو جو محفوظ بھی نہیں ہے، جنت کے مقام پر بھی نہیں ہے، وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ وہ اللہ کی رحمت سے بچ سکتے ہیں، اور اس کے لیے کسی ولی کامل کا دامن پکڑنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ اعلی حضرت حسین البر کے فرماتے ہیں، دل پہ کندہ ہو نام تیرا کہ وہ دزد رجی، کہ یا سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ جیسے ولی اللہ کا نام اگر ہمارے دل پر لکھا ہو، دل پہ کندہ ہو نام تیرا، کہ وہ دست رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تورا تیرا، جب وہ دیکھتا ہے نا کہ میرا دشمن سامنے موجود ہے، پاورفل دشمن ہے، دفاع کرنے والا ہے، تو کبھی قریب نہیں آتا. تو بہت سارے ابھی اس کے واقعات ہیں شیطان کے گمراہ کرنے کے. اور سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی ابھی چل رہا ہے انشاءاللہ العزیز، جو بقیہ ہے وہ اگلے درس میں عرض کیا جائے گا. اور اسی لیے جو ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک ہمارے لیے جو ہے ایک نصیحت کی ہے شیطان سے بچنے کے لیے، کہ یہ ایمان لے جاتا آدمی کا، مولوی کے رنگ میں، پیر کے رنگ میں، قرآن کے درس دینے کے رنگ میں، حدیث کے درس دینے کے رنگ میں، اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی. سونا بالکل بیابان جنگل ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرانے، یا وہ چور بلا کے دیکھتے نا، کہ سنا ہے کہ بھائی جو جیب کترے جو ہوتے ہیں نا، وہ پتہ ہی نہیں چلتا ایسی جیب کاٹتے، بس جیب کترے تو جیب کاٹتے ہیں نا. آنکھ سے کاجل چرانا یہ کتنا مشکل ہے، لیکن فرمایا کہ چور ایسے ہیں جو آنکھ سے کاجل چرا لیں، یعنی کیا آپ کے دل کی دولت جو ہے ایمان والی وہ لوٹ لیں، اور آپ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھتے رہیں، ایمان اپنا خراب کر رکھے اور آپ اپنے آپ کو سمجھیں میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں، میں بچ گیا ہوں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تو سویا ہوا ہے اور انہوں نے تیرے ایمان کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی نظر اس پر لگی ہے. سونا پاس ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت تیرے پاس ہے، جو سونے سے بھی زیادہ اہم ہے. سونا پاس ہے اور سونا بن ہے، بیابان جنگل ہے، سونا ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، اور سونا زہر ہے اس کے. تو سو رہا ہے، یہ زہر کھا رہا ہے جی، تو سو رہا ہے اس حالت میں کہ تیرے پاس سونے جیسی دولت ہے اور جنگل میں تو ہے اور پھر سو رہا. سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، مت ہی تیری نرالی ہے، تو سویا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. وہ تو فرماتے ہیں ہمارے دامن سے چمٹ جاؤ بچ جاؤ گے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، ہاتھ ہی ہمارا خالی ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دامن میں پناہ مانگ لو، ایمان محفوظ ہو جائے گا اور اس شیطان رجیم سے آدمی جو ہے بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس دشمن رجیم سے پناہ دے اور بچائے ہر مسلمان کو، اور ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا كبرارك. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم ثبتنا على الإسلام وخاتمنا على الإيمان. اللهم ارزقنا زيارة المكة المكرمة. اللهم ارزقنا زيارة المدينة المنورة. واستغفر الله ان الله غفور رحيم. صلى الله على حبيبنا شفينا محمد وعلى صحبه امين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.